الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محترم حضرات، آپ کے علم ہے یہ مہینہ جمادی الاخرہ کا، اس کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو، اور یہ مہینہ شروع ہو گیا، اور آپ کی سیرت یا آپ کے فضائل پر گفتگو نہ ہو تو یہ ظاہر ہے کہ عدل و انصاف کے بھی خلاف ہوگا. چند اصولی باتیں آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ ایمان کے ڈاکو ہر جگہ ملتے. یہ بنیادی باتیں اہل سنت و جماعت کے لیے، مذہب اہل سنت و جماعت کے ضروریات سے یہ باتیں. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان قابل تکریم قابل عزت، ان میں بھی احادیث مقدسہ کو سامنے رکھ کر غور کریں، ان میں بھی درجات. مثلا سب سے فضیلت خلفائے راشدین کو ہے، اور خلفائے راشدین میں سب سے بڑی فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب قابل احترام ہیں، ہم اس میں درجہ بندی نہیں کر رہا، وہ جو اللہ اس کے رسول نے کی ہے اس کے مطابق. بیماری یہ نکل گئی کہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے جو تمام عقائد میں تو مکمل شیعہ ہے، ایک عقیدہ اس کا جس کی ہم تکفیر نہیں کرتے کہ وہ کافر نہیں، ان کا نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں تفضیلی. یہ تفضیلی کس لیے کہتے ہیں؟ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل جانتے، اور ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، اور کوئی اگر ایسا جانے تو وہ سنی نہیں، اس لیے کہ بے شمار دلائل قاہرہ کا وہ انکار کرتا. اب آئیے، کچھ تھوڑی تلخ گفتگو بھی ہے. شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چلیے ہم صدیق اکبر کو بھی خلیفہ مان لیتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی خلیفہ مان لیتے ہیں، مگر پہلا حق جو ہے وہ حضرت علی کا تھا. اس کو بہت ذہن اپنے ذہن کو حاضر رکھیے ذرا. اب یہ دیکھیے، اگر سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کو مان لیا جائے بقول شیعہ، پھر کہتے ہیں دوسرے بھی خلیفہ حق ہیں. یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین میں سب سے آخری میں کس کا وصال ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا، اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ مان لیا جائے اور پھر کہتے ہیں آپ کے صدیق اکبر بھی خلیفہ ہو سکتے ہیں، فاروق اعظم بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو دور ہی نہیں آئے گا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصال تو ان کے سب میں بعد میں ہوا، تو ان کا تو دور ہی نہیں آیا خلافت کا، تو یہ خلیفہ بنیں گے کب؟ جب آپ کہتے ہیں چلیے مان لیتے ہیں بہت پبلک کو گمراہ کرنے کا، ہم انہیں بھی خلیفہ مان لیتے. اگر پہلے آپ حضرت علی رضی اللہ کو مسند خلافت پر بٹھا دیں اور ان کا وصال ہوا سب کے بعد میں، تو کیا ابو بکر صدیق کی باری آئے گی؟ کیا فاروق اعظم کی باری آئے گی؟ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے کہ جو خلیفہ دنیا سے سب سے پہلے جانے والا ہے پہلے اسے بٹھا دیا، یعنی صدیق اکبر. جو دوسرے نمبر پہ جانے والے ہیں، دوسری خلافت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. جو تیسرے نمبر پر جانے والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو تیسرے خلیفہ وہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم تو یہ ہے، تو معلوم ہوا کہ عقلاً بھی آپ کی تقسیم جو ہے وہ غلط ہے اور وہ قابل عمل نہیں. اور یہ کہنا کہ حضرت صدیق اکبر نے ان کا حق غضب کیا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق مارا حضرت صدیق اکبر نے. اور مختلف باتیں، وہ اہل سنت کے پاس ایسے دلائل ہیں کہ جس سے انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، ہر اعتبار سے حقدار وہ ہیں. اب میں چند اس کی مثالیں دیتا ہوں. بخاری شریف میں با وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس میں حضور کے وفات شریف کا ذکر ہے، جو جو واقعات ہوئے ان سب کا ذکر ہے اس میں، تو اس میں یہ ہے جب حضور کا ضعف کمزوری اتنی بڑھ گئی، آپ چل کے مسجد نبوی میں نماز پڑھا نہیں پاتے تھے، اور اتنی کمزوری ہوئی کبھی کبھی تو دو صحابہ کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ مسجد آئے. ان دنوں میں وصال سے قبل فرما حضرت ابو بکر کا کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں، حضرت صدیق کا کہتے ہیں حضور وہ بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آپ کی جگہ نماز پڑھائیں. حضور نے پھر فرمایا نہیں، میں کہتا ہوں کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ قوم کی امامت کریں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قوم کی امامت کی. اچھا، علماء نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ حضرت صدیقہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ نہیں پڑھا پائیں گے، وہ بڑے رقیب القلب ہیں، کمزور دل کے آدمی ہیں. فرما اصل بات یہ تھی کہ وہ حضور سے اتنی محبت کرتی کہ وہ ان کی جگہ اپنے والد کو بھی کھڑا ہونا دیکھنا گوارا نہیں تھا. اس لیے منع کیا کہ آپ ان سے نماز مت پڑھوائیے، وہ کمزور دل کے آدمی ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور کافی دن نمازیں پڑھائیں. اور ایک بار تو یہ بھی ہوا جو بخاری شریف میں ہے، بڑی ایمان افروز حدیث. اب جیسے اگر جغرافیہ یہ ہو کہ یہ مسجد نبوی ہے تو حضور کا حجرہ تھا اس طرف، یعنی اب اگر روبہ قبلہ کھڑے ہوں تو بائیں جانب. تو بخاری شریف میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے نماز ہو رہی ہے، آپ نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام ایسے کھڑے تھے مگر نظر کسی کی پڑ گئی. اب جب نظر پڑی تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے، لوگ سمجھتے ہیں تالی بجائیے، نہیں، اس کو یہ ایسے بجا کر ان کو مخاطب کیا کہ شاید حضور آنے والے ہیں. اور راوی جس نے حدیث بیان کی وہ پیاری پیاری بات بیان فرم، جب حضور نے اپنا چہرہ دکھایا تو ایسا لگا جیسے مصحف کا ورق ہے. اور بس اس کے بعد یہ ہمارا آخری دیدار تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور میں اتنی سکت ہوئی کہ چل کے آ گئے. ابو بکر جو صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے ہیں، جیسے حضور صف میں آئے مسجد میں شور ہو گیا، اس طریقے سے ہتھیلی بجانا شروع کر دی صحابہ نے تاکہ صدیق اکبر مخاطب ہوں، اور مصلی سے ہٹ جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہو جائیں. لیکن حضور آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق کو منع کیا، فرمایا کہ وہ کھڑے رہیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے برابر میں بیٹھ گئے. تو اس میں بظاہر کیا ہوا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، مشکا شریف کتاب الصلاۃ میں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شاید وضو میں تاخیر ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور امامت کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جو اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے. تو حضور علیہ السلام جب آئے تو وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. اچھا، یہ کہیں آپ یہ ذہن میں مت رکھیں کہ حضور نے امام الانبیاء اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی حضور تشریف لے آئیں، بظاہر کوئی مصلی پہ ہو مگر اس قوم کے امام حضور ہی ہوں گے. ہاں، امامت انہی کی ہوگی، چاہے کوئی مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہو، جب حضور تشریف لے آئیں تو ان کی امامت برخاست، حضور ہی امام ہوں گے. اس طرح سے بھی نماز ہوئی. اچھا، اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ فوراً سے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی بلکہ چھ مہینے کے بعد کی. چلو مان لیا، آپ ہی کی روایت مان لیں، چھ مہینے کے بعد بیعت کی، بیعت تو کی نا. اچھا یہ بتائیے، آپ چھ مہینے کے بعد بیعت کرنے سے ہمارے نزدیک تو وہ بیعت تمام صحابہ سے زیادہ مضبوط ہے. مثلا ایک پیر صاحب آپ کے محلے میں آ جائیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سب بھیڑ بھاڑ کر کے ایک دو منٹ میں پورا محلہ جو ہے وہ ان سے بیعت ہو جائے، اور ایک آدمی وہ ٹو میں لگا، بھئی دیکھیں پیر صاحب کچھ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، کوئی دو تین مسئلے پوچھے، نماز کے مسئلے بتائے، کچھ وضو کے مسئلے پوچھے، کچھ تیمم کے مسائل بتائے. تو انہوں نے کہا بھائی پیر صاحب جو ہے نا وہ پڑھے لکھے آدمی، سب مسائل بھی ان کو یاد. اچھا پھر انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں پیر صاحب نماز کے پابند ہیں یا نہیں. تو دیکھا کہ نماز کے بھی پابند ہیں اور سچ بولتے ہیں، اوراف و وظائف میں لگے ہوتے ہیں. چھ مہینے تک ایک مریض جو ہے وہ تعقب کرتا ہے پیر کا، شاید کوئی نقص نظر آئے تو میں چھوڑ کے کسی اور جگہ بیعت ہو جاؤں. چھ مہینے تک جب ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، اب جو مرید ہو وہ ان مریدوں سے پکا ہوگا یا نہیں؟ تو ان کے لیل و نہار خلوت و جلوت کو دیکھ کر کے ان کا مرید ہوا، وہ تو اور مضبوط مرید ہوا. اگر حضرت علی چھ مہینے کے بعد بیعت ہوئے تو یہ بیعت تو دوسرے صحابہ سے زیادہ تقویت کی تھی. کہ جب اور ایک جملہ کا، اور کتنی پیاری بات ہے اگر سمجھنے والا آدمی اسی کو دیکھ لے تو سمجھ لے. فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دین کے اہم مسئلے میں صدیق اکبر کو ہمارا امام بنا دیا. اب دنیاوی معاملات میں بھی اگر ہم ان کو اپنا امام بنا لیں, یعنی اگر ان کو خلیفہ منتخب کر لیں تو کیا حرج. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے وہ حق ہے. جیسے ہمارے یہاں بخاری مسلم ترمذی وغیرہ شیعہ حضرات کے یہاں ایک معتبر کتاب ہے حیات القلوب ملا مجلسی کی, وہ ہمارے یہاں حدیث کی کتاب سے کوئی کم درجہ نہیں ہے. یہ ساری کتابیں اس کے جلدیں اس فقیر کے پاس موجود ہیں, نشان لگا کے میں نے رکھے برے وقت کے لیے, کبھی ہو جائے تو فوراً حوالہ نکال دیا جائے. ملا مجلسی لکھتا ہے کسی نے حضرت علی سے پوچھا, حضرت یہ بتائیے کیا حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے بعد آپ خلیفہ بنائیں گے؟ حضرت علی فرما نہیں, اگر حضور ایسا کرتے تو خلافت ایک ہی خاندان میں رہ کے رہ جاتی, ہو کے رہ جاتی, لہذا حضور نے کوئی وصیت ایسی نہیں. لیکن ہم نے شیعوں کی معتبر کتاب سے آپ کو بتایا کہ یہ. اچھا, ایک مرتبہ میں اخون مسجد میں تھا, اخون مسجد کے بالکل سامنے کے امام باڑا, پتا نہیں کیا سوجی وہاں کا امام ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا اوپر حجرے میں. اب جب آیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی فائل کھول دی, شیعہ حضرات کی, بھئی آپ کا تو یہ عقیدہ یہ عقیدہ یہ عقیدہ. اب وہ اپنے تردید کرتا رہا کہ ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے, آپ یہ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا؟ کہنے ہاں یہ مانتا ہوں. اب میں نے حیات القلوب کھولی, سنیے اس میں کیا حدیث ہے, ایک لطیفہ ہے جو عام بیان کرنے کے لائق نہیں, یہ مناظروں کے لیے ہم لوگ ایک اسپیشل آئٹم رکھتے ہیں کہ کوئی گلے پڑ جائے غلط آدمی تو اس کی بک بک کیسے بند کی جائے. ہم نے کہا یہ دیکھیے, آپ کی حیات القلوب میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے حضور علیہ السلام ان کو تفویض نہیں کیے گئے, وہ دودھ پلانے والی دائی تھی, تو جب تک اللہ تبارک و تعالی نے ابو طالب کے پستان میں دودھ پیدا کر دیا اور جب تک وہ حضرت ابو طالب کا دودھ پیتے رہے. اچھا میں نے کہا حضرت علی نے اگر ابو طالب کا دودھ پیا تو بتاؤ حرمت رضاعت کے اعتبار سے کیا رشتہ ہوا حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا, تو نکاح ہی حرام ہے, یہ تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی. ابو طالب کا دودھ پیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت علی کا آپ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا. پہلے اس نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا, میں نے کہا یہ آپ ہی کی کتاب ہے بھائی, یہ دیکھو ملا مجلسی ہے لاہور میں, آپ کا پبلشر ہے, اسی نے اس کو چھاپی, حوالے لکھ کر لے گیا. کہنے لگے میں اس کی تحقیق کر کے پھر آؤں گا, ابھی تک تو نہیں آیا. ہاں یہ من گھڑ باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی, اسی کتاب میں یہ حضرت نے منع فرما دیا کہ نہیں حضور نے کوئی وصیت ایسی نہیں کی کہ حضرت علی میرے بعد علی جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے, ورنہ میں اپنا حق حاصل کرتا. جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے جہاد کیا یہاں تک کہ اپنی جان دے دی, اپنے بال بچوں کی جان دے دی, تو یہ بات بالکل غلط. پھر کئی حدیثیں اشارے ایسے ملتے ہیں, ایک عورت آئی زکات کا مال لا کر اس نے حضور کی خدمت میں دیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آئندہ سال آئی, یوں ہی پوچھ لیا, تو زکات میں کس کو دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم آئندہ سال آئیں ہم نہ ہوئے تم یہ زکات ابو بکر صدیق کو دینا. تو اس کی شرح میں علماء فرماتے یہ بھی اس طرف اشارہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے. اچھا اب آئیے ایک جو سب سے بڑی ان کی وہ ہے کہ حضور لکھنا چاہتے تھے مگر حضرت فاروق اعظم نے دیگر صحابہ نے روک دیا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قرطاس. حدیث کے دب قرطاس کس لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کاغذ مانگا, کاغذ اور قلم مانگا, وصال سے کچھ دن پہلے حضور نے فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ کہ میں ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد میں کوئی آدمی اس معاملے میں گڑبڑ نہیں کرے, نہ کوئی جھگڑا. تو حضور سخت علیل تھے, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا حضور علیل ہیں ان کو لکھنے کی زحمت نہ دی جائے, جو کچھ حضور ہم میں چھوڑ جا رہے ہیں وہ بہت کافی ہے ہمارے لیے, مزید زحمت کیوں دی جائے. اب شیعہ حضرات برسے حدیث قرطاس پر کہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھنے والے تھے تو فاروق اعظم نے روک دیا, حالانکہ فاروق اعظم اس گروہ میں تھے جو گروہ یہ چاہتا تھا کہ نہ لکھا جائے، زحمت نہ دی جائے. وہاں لفظ قالو ہے، قالا عمر نہیں ہے وہاں، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے کہ اس وقت حضور کو زحمت نہ دی جائے، ورنہ وہ حضرت علی کی خلافت لکھنے والے تھے. اب آئیے اسی حدیث ہم غور کرتے ہیں. یہ واقعہ ہے جمعرات کے دن کا، اور حضور کا وصال ہوا پیر کو. چلیے مان لیا جائے کہ حضور کو حضرت فاروق نے زبردستی روک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت علی کو خلیفہ لکھ دیں تو ہماری باری نہیں آئے. تو کیا یہ جمعرات کے بعد پیر تک کوئی ایسا دن نہیں آیا؟ کیا آپ قلم اور کاغذ منگا کر لکھ دیتے؟ اچھا، پھر دوسری تحقیق یہ علماء اس میں پڑے اور اس پر سینکڑوں صفحات لکھ ڈالے. حضور کیا لکھنے والے تھے؟ کوئی امر دین سے متعلق مسئلہ تھا؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا. یہ آیت تو حضور کے وصال سے بہت پہلے ایام حج میں نازل ہو گئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے جو کوئی پہنچانا تھا سب پہنچا دیا. تو یہ کیا چیز تھی جو لکھنے والے تھے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ خلافت لکھنے والے تھے، اور حضرت فاروق اعظم اور دیگر لوگوں نے روک دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بقول ان کے. اچھا یہ بتائیے، اگر وہ کوئی امر دین سے کوئی بات تھی تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے ڈرائے سے ڈر جائیں گے اور لکھیں گے نہیں؟ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ لوگ انہیں کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں مال چاہیے ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو کوئی حسین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے بس آپ یہ اپنی بولی بولنا چھوڑ دیں، یعنی تبلیغ اسلام چھوڑ دیں. تو انہوں نے فرمایا یہ مال اور عورت تو کیا ہے، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے معاملات سے باز نہیں آؤں گا، تبلیغ دین کروں گا، اللہ کا جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. وہ کوئی امر دین سے تھا تو حضور علیہ السلام صحابہ کے کہنے سے انہوں نے وہ وصیت نہیں کی؟ کیا تھا وہ زبردستی جو آپ بناتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی خلافت لکھنے والے؟ لہذا یہ محض اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی. اچھا اب آئیے وہیں دیکھیں، اب اس باب میں حضور کیا لکھنے والے تھے. یہ حضور نے زبانی بیان فرما دیا، اور وہ کیا تھا یہ سنیے. فرمایا جزائر عرب سے یہودیوں کو نکال دو، یہود و نصارا کو نکال دو، اور ایک بات یہ فرمائی کہ مہمان جو آتے ہیں یعنی سفیر وغیرہ جو مہمان آئے ان کی ویسے ہی جہو حشمت کرنا، آؤ بھگت، ان کی مہمان نوازی جیسے کہ میرے دور میں کی جاتی. یہ حضور نے زمانی وصیت فرما دی. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور تک جزائر عرب سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نکال دیا گیا. پھر ان کے پادری آئے کہ جناب کوئی تاریخ ہماری بڑھا دیں کہ کوئی 6 مہینے یا 1 سال کا وقت اور دے دیں، ہو سکتا کوئی سازش کرتے. فاروق نے فرمایا نہیں، جب حضور علیہ السلام نے تمہارے خراج کر دیا تو اب تم کو جانا پڑے گا، یہاں سے نکال دیا. سیدھی بات ہے کہ فارے باپ کو سامنے رکھ کر حدیثیں پڑھیں آپ تو جو بات حضور لکھنا چاہتے تھے وہ حضور علیہ السلام نے زمانی بیان فرما دی. اب کیا کرتے ہیں، بہت دور کی لاتے ہوں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ورزی کی صحابہ نے. ارشاد باری تعالیٰ وما ينطق عن الهوى، ہمارا حبیب جب گفتگو کرتا اپنی ہوا اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوہا، جب وہ بولتے ہیں وحی الہی کے مطابق بولتے ہیں. کہا جب حضور نے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، یہ تو وحی الہی کے مطابق کہا اور اس کو صحابہ کرام نہیں مانا. تو علماء نے بحث کے بعد جواب یہ دیا کہ اگر یہ لکھوانا مان لیا جائے کہ وحی الہی کے لیے تھا، وحی الہی تھی کہ لکھ دیں آپ، تو اس کو نہ لکھنا بھی وحی الہی کے مطابق، ورنہ یہ بہت بڑا اعتراض حضور کے سر آ جائے گا. حضور نے صحابہ سے ڈر کر کے یہ وصیت نہیں لکھی. تو آپ کے استدلال میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی خلافت تو درکنار، یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک تہمت لگتی کہ صحابہ سے ڈر کے حضور نے وصیت ہی نہیں لکھی. یہ بات بالکل غلط ہے. تو اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے جو حضور کو کہنا تھا لکھنا تھا وہ آپ نے زمانی بیان فرما دیا. اور یہ حدیث قرطاس، قرطاس کہتے ہیں اصل میں کاغذ، تو یہ حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے. حضور نے کاغذ مانگا لکھنے کے لیے، تو جو باتیں حضور کو پہنچانی تھی وہ تو ساری باتیں حضور علیہ السلام نے صحابہ تک پہنچا دی. لہذا اس کو عذر بنا کر کے صدیق اکبر کی خلافت کو جھٹلانا یہ بالکل غلط کام ہے. اچھا اب رہا ایک, وہ آپ نے سنا ہوگا ایک کمبخت نے یوم علی کے موقع پہ ٹی وی میں خطاب کرتے ہوئے بھی اس پر بڑا تبرہ کیا اور یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا اور حضور کا جسم رکھا ہوا اور خلافت کے جھگڑے میں پڑ گئے. لیجیے تو حضور کو کیوں نہیں دفناتے؟ جناب بات یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو اتنی بڑی حکومت اسلامی اس میں رکھنا پڑ جاتا, اس لیے حضور کے وصال کے فوراً بعد حضور کے جانشین کی ضرورت تھی کہ کون حضور کا جانشین ہوگا تاکہ شیرازہ بندی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ حضور کا کوئی جانشین بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ باہر والے لوگ آن کر کے خدا نہ خواستہ مدینہ شریف پر حملہ کریں. یہ کتنا اہم کام تھا اسلامی حکومت کے تقویت کے اعتبار سے اس کو دیکھیے. اور دوسری بات جو ہے وہ آپ لاتے ہیں حدیثیں, وہ اس معاملے میں بالکل مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ دیکھیے حضور نے فرمایا تین باتوں میں اجرت کی جائے, بچی جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کی جائے, میت جب تیار ہو تو اس کو دفنانے میں دیر نہ کی جائے. یہ دلیلیں لاتے ہیں. یہ میت کو جو جلد دفنانے کا معاملہ ہے نا, یہ ہمارے آپ جیسے عام آدمی کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دفنایا جاتا قیامت تک اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم رکھا ہو تو اس میں کوئی تغیر نہیں آتا, کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب حیات النبی کے حوالے سے, اور یہ بات قرآن مجید سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں, اور میں نے حیات النبی بھی گفتگو کی تھی یہاں اسی درس میں اور اس میں میں نے یہ بات بیان کی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی آسا پکڑے ہوئے ہیں اور سارے جنات جو ہیں وہ تعمیر کر رہے ہیں بیت المقدس, جس کو ہیکل سلیمان یہودی آج کل زمینیں کھود کر کے اسے دریافت کر رہے ہیں, جتنی مقدس زمینیں ان سب کو کھود کر وہ تلاش کر رہے ہیں محل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. ظاہر ہے ہزاروں جنات کام پہ لگے ہوئے اور اس طرح لکڑی ٹیپ کے کھڑے ہوئے, اور ایسے موقع پہ ان کے وصال کا وقت آ گیا. وہ لکڑی ٹیکے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا وصال ہو گئے. اب وصال ہونے کے بعد جنات کام کر رہے ہیں اور آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں, آج کیا بات, حضرت سلیمان علیہ السلام کو ناراض ہیں, نہ کھانے کا وقت دے رہے ہیں نہ آرام کا وقت دے رہے ہیں جو ان کے مطابق ہوتا تھا روٹین کا وقت, نہیں بس کام کیے جاؤ بھائی, لگے ہوئے کام کر رہے ہیں کام. اب ان کا وصال جنات حضرات پر واضح کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قدرت نے کیا طریقہ ایجاد کیا, دیمک کو حکم دیا ان کے آسے میں لگے, وہ دیمک ان کے آسے میں لگی اور دیمک نے ان کے آسے کو کھوکھلا کر دیا. دیکھا ہم نے کوئی دیمک والی لکڑی اگر کھوکھلی ہو جائے تو کمزور ہو جاتی. اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن سنبھال نہیں پائی, اب وہ ٹوٹ گئی, حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر جلواگر ہو گئے. تو جنات پر حال کھلا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جنات جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں. پرانے زمانے میں جب جنات کاہنوں کو اور نجومیوں کو کچھ باتیں بیان کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہونے والا یہ ہونے والا, اس لیے اللہ نے وہاں تردید فرمایا اگر غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں کیوں پڑے ہو. اب اللہ تعالیٰ کا ذلت کے عذاب سے تعبیر کرنا اس کا مطلب ہے کئی سال گزر گئے, کئی سال گزر گئے. یہ کپڑے آپ ایک ہفتے اگر نہ بدلیں تو میلے ہو جائیں گے, اگر آپ ایک سال اگر کپڑے نہ بدلیں تو آپ کے آدمی قریب ہونے سے پرہیز کرے گا, بدبو آئے گی اگر آپ ایک سال تک نہائیں نہیں کپڑے نہیں بدلیں. کئی سال تک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے جلوہ گر رہے, نہ ان کے لباس میں کوئی تغیر آیا, نہ ان کے چہرے میں کوئی تغیر آیا, نہ ان کے بدن میں کوئی تغیر آیا. ہاں کہ کوئی سوکھ گیا ہو بدن دو تین سال میں, ایسا نہیں, بالکل تر و تازہ کھڑے ہوئے کہ جنات جیسی مخلوق نہیں جان پائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک رکھے رہتے تو بدن میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. یہ ساری حدیثیں تمہاری جو جس کو دلیل بنا کر بیان کرتے سب کے سب بالکل بیکار, یہ دلیل بننے کے لائق نہیں جو تم پیش کرتے. تو اب سب سے پہلے یہ طے ہونا تھا امیر المومنین, حضرت صدیق اکبر جب امیر المومنین بن گئے سب نے بیعت کر لی, اب حضور علیہ السلام کی تدفین کا کام جو ہے وہ سر انجام ہوا. اور پھر جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اتنا کٹھن تھا ان کا دور شاید ہی کسی پر وہ دور آیا ہو. ایک یلغار تھی, اور وہ یلغار کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے ایک لشکر حضرت اسامہ ابن زید, جو بالکل نوجوان کہہ دیں کہ بچے تھے, ان کے معیت میں ایک لشکر ایک جنگی مہم پر روانہ کر دیا. وہ مضافات مدینے تک پہنچا تو حضور کے وصال کی خبر آئی, تو انہوں نے پھر وہیں پڑاؤ ڈال لیا کہ ابھی ڈر ٹھہر جاؤ, دیکھیں امیر المومنین کے پاس سے کیا خبر آتی. اکابر صحابہ کرام جو عقل مند دانشمند مانے جاتے تھے, انہوں نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا, یہ امیر المومنین اس لشکر کو آپ روک لیں, اس میں بڑے بڑے جیوٹ اور بڑے بڑے میدان کے دھنی صحابہ ہیں, حضور کے وصال کے بعد کہیں کوئی میلی نظر سے مدینہ شریف کی طرف دیکھے تو ہم لوگ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. مگر صدیق اکبر کے نزدیک حضور کا ارشاد جو تھا وہ کیسا مسلم تھا, فرمایا کہ کچھ ہو جائے جس لشکر کو حضور نے روانہ کر دیا میں اسے نہیں روکوں گا, اور فرمایا وہ اپنی مہم پر جائے گا, اور وہ گیا. اب اس کا سیاسی فائدہ سنیے کیا ہوا. جب یہ لشکر روانہ ہوا اور یہ خبر جب مدینے کے اطراف میں آئی کہ بھائی حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور یہ لشکر بھی روانہ ہو گیا, لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کتنی فوج ہے ان کے پاس, ایک تو ان کے نبی کا وصال ہو گیا ایک یہ حادثہ, اور اتنا بڑا لشکر جو اکابر صحابہ کرام جنگجو وہ روانہ کر دیا گیا مدینہ شریف کے باہر, اور پھر بھی یہ لوگ سکون اطمینان سے. اس کا روب ایسا پڑا صدیق اکبر کے اس استقامت کا, کسی کو مجال نہیں ہوئی کہ مدینہ شریف کی طرف کوئی حملہ کرے یا میلی آنکھ سے دیکھے. دیکھیے آپ کی استقامت کا کیسا بڑا فائدہ ہوا, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا ہوا, مسلم کذاب کا فتنہ جنم لیتا. اب اندازہ لگائی کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 100,000 کے قریب ہو گئی. جب یمامہ میں جنگ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ جنگ بہت رن جو ہے بڑا سخت ہوگا, خالد ابن ولید جو ایران کے بارڈر پر لڑ رہے تھے انہیں بلایا, اس لیے کہ یہ جنگ کے ماہر تھے, انہیں بلایا. ان کو بلانے کے بعد 10,000 صحابہ کرام کی معیت میں انہیں روانہ کیا. یہ وہاں گئے تو رن اتنا سخت پڑا, اس کی فوج اتنی بھاری پڑی. کبھی کبھی مسلمانوں کا امتحان ہوتا کہ مسلمانوں کو پیچھے کر کے جہاں خواتین کے خیمے لگے تھے وہاں تک یہ فوج جہتی وہ پہنچ گئی. مسلم کذاب اگر وہ چاہتی تمام خواتین اور بچوں کو قتل کر دیتے, مگر ان میں کے کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری جنگ جو ہے وہ مردوں سے ہے, خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے. یہ کہہ کر وہ واپس آ گئے. اب یہاں تو جنگ کے لالے پڑ گئے کہ بھئی جب اتنی بڑی فوج کو پیچھے ہٹا دیا انہوں نے, اب جنگ کریں گے کیسے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نہیں بلکہ خالد بن ولید نے ایک تدبیر لڑائی, میں اس کو اپنی زبان میں اردو میں کہتا ہوں. فرمایا کہ بھئی فتح کیوں نہیں ہو رہی, ادھر آؤ, برا مت مانیا. فرمایا کہ پٹھان ایک طرف ہو جاؤ, پنجابی ایک طرف ہو جاؤ, مہاجر ایک طرف ہو جاؤ, یا میمنوں کا لال میں باٹو والے ادھر ہو جاؤ, کتیانے والے ادھر ہو جائیں, واڈلا والے ادھر ہو جائیں, بکازرا والے ادھر ہو جائیں, تاکہ میں دیکھوں کہ کمزوری ہے کس قبیلے کی طرف سے. اب کیا ہوا کہ جب تقسیم کر دیا تو کیا ہوا کہ لوگوں کے اپنے عزت اور وقار کا مسئلہ بن گیا خاندانی, کہ بھئی اگر ہم اس جنگ میں بھاگے تو لوگ کہیں بھی تمہاری برادری تو بڑی بھگوڑا, دیکھو جنگ کے میدان سے بھاگ گئی. اب نیا ایک جوش لوگوں میں پیدا ہو گیا کہ بھئی اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی عزت بچانی, لہذا آج پورا زور لگا دینا. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, ایک بہت بڑی فصیل تھی باؤنڈری وال, یہ فوج اس کے اندر تھی, اور گیٹ اس کا اتنا بڑا تھا کہ اس زمانے میں گولہ بارود قسم کی کوئی چیز نہیں تھی جس سے گیٹ کو توڑ دیا جائے. تو فوج گھسے کیسے اندر؟ صحابہ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے زید بن خطاب, بڑے دلیر بڑے جیوٹ. انہوں نے کیا کیا, اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اور اس میں فصیل میں پھینک دو. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے ڈنڈا ڈولی کس کو بولتے ہیں, کوئی بچہ جب اسکول نہیں جاتا تو اسکول سے چار پانچ لڑکے آتے, استاد کہتے لے کیا اس کو اٹھا کر کے گھر سے, تو وہ ڈنڈا ڈولی کر کے لاتے. پتا نہیں سر آپ کی تو نہیں ہوگی کبھی ڈنڈا ڈولی، آپ تو شریف آدمی پہنچ جاتے ہوں گے اسکول، تو وہ ڈنڈا ڈولی کر کے لاتے تھے. اس طریقے سے ہلا کر کے پوری قوت سے مجھے اندر پھینک دو، میں جان میری چلی جائے مگر میں اتنا تم سے کہتا ہوں کہ میں کنڈی کھول دوں گا اندر سے. تو حضرت زید ابن خطاب کو لوگوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے بڑی قوت سے اس باؤنڈری وال میں پھینک دیا. وہ جیسے نیچے گرے اور گرتے ہی اتنی ان میں سکت تھی کہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کنڈی کھول دی. بس اس کے بعد کیا تھا، پورا لشکر جو تھا وہ اس باؤنڈری وال میں داخل ہو گیا، اور پھر تو دو بدو کی جنگ ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت وحشی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے اور ایمان لے آئے، ہندہ بھی ایمان لے آئے، جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر کے ایسے کھانا چاہا، چبایا، چبا نہیں سکی وہ. تو اس نے کیا کیا، برقع اوڑھ کر آئی حضور کی خدمت میں، کہا حضور آپ سب کو معاف کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھ لے. کہاں، اس نے فرضی طور پر کہا کہ اچھا اگر ہندہ آ جائے تو کیا اس کو بھی آپ معاف کر دیں گے؟ فرمایا ہاں اسے بھی معاف کر دوں گا. تو اس نے اپنا نقاب پلٹ کر بتایا کہ میں ہندہ ہوں اور میں اسلام قبول کرتی ہوں. ان کا بھی اسلام قبول کر لیا. ان پہ پابندی یہ تھی کہ حضور کے سامنے نہیں آئے، کہ وہ نقشہ تھا حضرت امیر حمزہ کے شہادت کا وہ اتنا بھیانک تھا کہ دیکھا نہیں جا سکتا. جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، سارے اعضا ان کے جدا کیے گئے، دل نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اس کو چابا گیا، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کے کلیجے کا بوٹیاں کر کے اس کا ہار بنا کر کے ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا تھا، انہیں بھی معاف کر دیا. حضرت وحشی آئے، حضرت وحشی کو بھی معاف کر دی. لیکن پابندی ان لوگوں پہ یہ تھی کہ یہ سامنے نہیں آئے. آپ کا اسلام قبول ہو گیا، بس ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کبھی بھی اگر کوئی واسطہ ہو تو بالکل حضور کے سامنے نہ آئے. حضرت وحشی نے دیکھا کہ یہ جب تک ہم بازی نہیں جیتیں گے جب تک مسلم کذاب نہیں مرے گا، کسی طرح اس کو مارا جائے. اب جب نبی مر جائے گا تو امت میں بھگدڑ مچ جائے گی. انہوں نے، وہ جنگجو آدمی تھے، تو وہ تلوار لے کر اور ساری فوج کا دل چیر کر کے اندر پہنچ گئے، اور جانے کے بعد مسلم کذاب پہ ماری تلوار بڑی طاقت سے، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. جب وہ مر گیا، جتنے اس کے ساتھی تھے تو وہ سب، ان میں بھگدڑ مچ گئی. جب بھگدڑ مچی تو مسلم کذاب مر گیا، ظاہر ہے امت کا نبی مر گیا تو اب امتی کا کیا حال ہو. مسلمانوں یہ جنگ جو ہے وہ جیت لی. یا یہ بات میں عرض کروں کہ جہاں یہ جنگ ہوئی اور زید ابن ثابت نے، جو زید ابن خطاب نے کہ جو فاروق اعظم کے بھائی تھے، یہ یمامہ میں تقریباً 77 تک ان کی قبر وہاں بنی ہوئی تھی. ترکیوں نے ان کا مقبرہ بنایا تھا کہ بھئی یہی تو جیت کا باعث ہوئے نا، ورنہ تو جنگ بظاہر حالات ایسے تھے کہ جنگ ہار جاتے مسلمان، اور خدا نہ خواستہ اگر مسلمان جنگ ہار جاتے تو آپ جانتے ہیں کیا فرق پڑتا. اوفو، یہ تو لانڈی کا نبی ایک الگ ہوتا، کرنگی کا الگ ہوتا، اورنگی ٹاؤن کا الگ ہوتا، لیاقت آباد کا الگ ہوتا، نازم آباد کا الگ ہوتا، اتنے نبی پیدا ہو جاتے بھائی. ہاں، تو اس کے مرنے کے بعد ان کی قوت ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد میں پھر یہی ہوا آج تک کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو صحابہ کرام یا عوام نے یا اس وقت کی حکومت نے ان کو قتل کرا دیا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. توہین رسالت اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کسی کو زندہ نہیں چھوڑا، سب کو قتل کر دیا مسلم کذاب کے بعد. اچھا، کچھ باتیں اس کے متعلق یہ بھی سنیا. وہ اتنی عمر کا آدمی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد سے بھی زیادہ عمر تھی اس کم وقت. اور ایک مرتبہ میں مضافات مدینہ شریف میں آیا حضور سے ملنے کے لیے، اس نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہر حکومت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، سفارتی پروٹوکول، کہ وہ ملنا پڑتا. حضور ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو دیکھا، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی. اس نے کہا کہ چلیے آئیے ہم لوگ معاہدہ کرتے ہیں. سنیے معاہدہ کیا تھا. کہنے لگے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو نبوت میری طرح منتقل ہو جائے، یہ کر لیں. یا یہ طے کر لیں کہ شہری علاقے کے نبی آپ ہوں، دیہات کا نبی میں ہوں.
رول اربن کا معاملہ اس وقت اس نے بھی اٹھایا، ہاں، کہ شہر کے نبی آپ ہو اور دیہات کا نبی میں ہو جاؤں، یہ ہم طے کر لیتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا مسلمہ اگر سفارتی آداب ملو نہ ہوتے میں تجھے قتل کروا دیتا، سن کسی معاہدے کی صورت میں تجھے یہ سو کی چھڑی نہیں دوں گا، تو نبوت کی بات کرتا. اس طرح اس کو ذلیل کر رسوا کر کے واپس کر دیا. حضور نے کوئی بات مسلمہ کذاب کی نہیں مانی اور مرنے کے بعد یہ فتنہ ختم ہوا. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ بھی، ہاں، آج بھی ہم جن کو کہتے ہیں مسلمان ہمارے بھائی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، بلا وجہ انہیں گمراہ اور مرتد بےمان کہتے ہیں، اس کے یہاں بھی اذانوں میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا. یہ بھی یاد رکھیں آپ، مسلم کذاب کہ جو لوگ اذان کہتے تو اپنے اذانوں میں حضور علیہ السلام کا نام لیا کرتے تھے وہ بھی، اور لیکن صحابہ کرام رضوان نے سب کو قتل کیا، ایک ایک کو نہیں چھوڑا. اور حضرت وحشی نے مسلم کذاب کو قتل کر کے اور فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، جب میں مسلمان نہیں تھا سب سے عظیم آدمی کو شہید کیا تھا، یعنی حضرت امیر حمزہ، جبکہ میں ایمان لے آیا یوں میں کفارہ ادا کر رہا کہ سب سے بدترین آدمی کو میں قتل کر رہا تاکہ اس کا خمیازہ ہو جائے، بدلہ ہو جائے. اس وقت ایک بہترین آدمی کو شہید کیا اور آج جو سب سے بدترین آدمی اس کو میں ٹھکانے لگا رہا ہوں. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وہ گناہ یا وہ معصیت، اللہ تعالی نے جب اسلام قبول کر لے تو ویسے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی نے وہ گناہ یقیناً حضرت وحشی کا معاف کر دیا. ہو تو ایمان لانے کے بعد یہ کارنامہ انجام دیا. اگر سنیے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اذانیں کہنے والے لوگ تھے، حضور کا نام بھی اذانوں میں لیا کرتے. ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا، اس سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے. کچھ لوگ آئے صدیق اکبر سے ملنے، کہنے لگے حضور ایسا ہے کہ حضور کا وصال ہو گیا، نمازیں تو آپ ہم سے پڑھوا لیں، نمازیں اسی طرح پڑھیں گے ہم، زکات کیا نام ہے روزے بھی رکھیں گے، زکات موقوف کر دیں، زکات چھوڑ دیں ہم پہ. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ سنو، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی رسی کا ٹکڑا بھی اگر زکات میں دیتا تھا تو جب تک میں اسے لے نہ لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. رسی کا ٹکڑا کہ آپ کے میں رسی کے ٹکڑے کیا حیثیت ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا، اصل میں ایک اسپیشل رسی ہوتی تھی اونٹ کے پیر باندھنے کی، وہ خاص طریقے سے بنی جاتی تھی تاکہ اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائیں تو اس سے پیر باندھے جاتے، اس سے مراد وہ رسی تھی جو حضور کے زمانے میں رسی بھی دیتا تھا زکات میں. اور کسی روایت یہ بھی ہے کہ بکری کا بچہ بھی اگر دیتا زکات، جب تک وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور یہ بھی فرما دے ببانگ دوہل کہ جب تک تم میں کا کوئی آدمی سے میں زکات وصول نہ کر لوں، وہ کتنا ہی مضبوط ترین ہو لیکن میرے نزدیک وہ نہایت کمزور ہے، جب تک میں اس میں سے زکات وصول نہ کر لوں اس وقت تک اس کی وہ طاقت اور قوت میرے نزدیک کوئی چیز نہیں. حالانکہ کلمہ گو لوگ تھے، بلکہ پوری روایت میں تو یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین آپ ان لوگوں کو قتل کریں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں آپ ان کو قتل کریں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بٹھا کر سمجھایا، ان کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا تو مسئلہ انہوں نے سمجھ لیا، یعنی کہ اس میں شبہ تھا ان کو سمجھ لیا انہوں نے. اور وہ سمجھانے والی بات کیا تھی آپ بھی سمجھ لیں، اگر صدیق اکبر کہتے کہ بھئی میں جنگ کروں گا تو ہزاروں مسلمان مریں جو کلمہ گو ہیں، اور حضور نے ہم سے یہی تو کہا تھا نا لوگوں سے لڑو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے لگ جائیں، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں تو اپنا ہاتھ روک لو، یعنی جہاد میں، جو اسلام قبول کر لیں تو پھر لڑائی کائی کی، یہ تو کلمہ گو ہیں ان کو کیسے قتل کریں. تو یہ بات انہوں نے پھر سمجھائی کہ دیکھیں آج یہ زکات کا انکار کرتے ہیں، کل کہیں گے کہ دیکھیے فلاں قبیلے کو آپ نے زکات معاف کر دی ہمیں نماز معاف کر دیں، پھر کوئی کہے گا کہ گرمی کے روزے معاف کر دیں آپ تو دین تو ایک تماشا بن جائے گا. کہا نہیں، روزے کی حیثیت، نماز کی حیثیت، زکات کی حیثیت بالکل یکساں، یہ بالکل یکساں قسم کے فرض، یعنی کہ اس میں کوئی چھوٹا فرض ہے کوئی بڑا فرض ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو حرج نہیں ہے. فرمایا کہ پھر تو ایک فتنے کا دروازہ کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کے دل کا دروازہ کھول دیا اور ان کے بات یہ سمجھ میں آ گئی. اور ایک بات صدیق اکبر نے یہ بھی کہی، فرمایا عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے تو بڑے بہادر تھے، اب اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کمزور ہو گئے؟ کیونکہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جتنے جری لوگ تھے اسلام میں، یہ پہلے بھی جری تھے، ہاں میدان کے لڑنے والے، تو اب کیا کمزور ہو گئے؟ اس وقت تو بڑے بہادر تھے، آج کیا ہو گیا؟ لیکن جب مسئلہ سمجھ میں آیا تو انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ دار الخلافہ مدینہ شریف مانعین زکات کا تعقب کرتے مسلمان کہاں تک پہنچے؟ آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا کہ مانعین زکات کو قتل کرتے کرتے مسلمان جو ہیں یہ عرب امارات تک پہنچ گئے. ایک اس کی ایک وہ شاخ ہے جس کو فجیرہ کہتے ہیں، فجیرہ سے 35 میل کے فاصلے سے عمان کا بارڈر شروع ہو جاتا. میں ایک مرتبہ عرب امارات میں تھا تو وہاں کا وزیر اوقاف تھا عیسیٰ مانے، بڑا سنی آدمی تھا. ہمارے یہاں اس نے ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ بھی دیا تھا ہمارے میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں. میں نے اس سے کہا، وہ مہمان تھا، میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ برا مت مانیے، آپ عالم ہیں لیکن یہ جتنے نمازی یہ سب حنفی ہیں، آپ مذہب شافعی پر نماز پڑھائیں گے تو یہاں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور یہ ہمارے ائمہ کا بھی قول ہے کہ حنفی امام اگر موجود ہے تو دوسرے کے امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں یہ مسئلہ جانتا ہوں، میں اس پہ کوئی ناراض نہیں. میں نے کہا جمعہ کا خطبہ آپ کہہ دیں، اور میں نے ٹائم بتا دیا کہ لوگ یہاں اجرت پسند دفتروں میں جانا ہوتا، اب دونوں خطبے جو ہیں وہ 6 یا 7 منٹ میں ختم کر دیں. وہ بہرحال آئے بغیر پروٹوکول، کوئی پولیس وغیرہ کوئی سرکاری گاڑی ان کے ساتھ نہیں تھے، بالکل اکیلے شیراٹن ہوٹل میں کھڑے تھے. آگئے، آنے کے بعد جمعہ ہمارے یہاں پڑھا اور 1-2 گھنٹے تک نیچے بیٹھے رہے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے. یہ بات انہوں نے بتائی. ان سے ملنے کے لیے میں گیا دفتر ان کے، اوقاف کے وزیر تھے وہ، تو انہوں نے بتائی یہ بات جو میں نے تاریخ میں بھی نہیں پڑھی کہیں اور کسی سنی بھی نہیں. کہنے لگے فجیرہ کے قریب کوئی 35-40 میل کے بارڈر پر جہاں عمان کا بارڈر شروع ہوتا ہے وہاں پر 100 صحابہ کرام کی قبریں ہیں. میں نے کہا اچھا، یہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا، اسماء اور رجال کتابوں میں بھی نہیں پڑھا. پھر اس نے تفصیل بتائی کہ یہ وہ صحابہ تھے جو مانعین زکات کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے، اور ان کے سالار تھے حضرت وائل. ان کی حدیثیں بھی مشکات شریف میں حضرت وائل یا اسماء رجال میں، مشکات کے رجال میں بھی ان کا نام آتا. پھر میں نے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو ان سے رابطہ کیا، وہیں ڈاکٹر تھے فجیرہ میں، ان سے ایک ہم نے وقت طے کر لیا کہ فلاں جگہ آپ آ جائیں. وہ اپنے وعدے کے مطابق گاڑی لے کے وہاں آ گئے. پھر وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجھے لے گئے، کہا میں نے وہ جگہ دیکھی. سب سے پہلے حضرت وائل کے مزار پر ہم نے حاضری دی، ایک چوکنڈی عمارت بنی ہوئی ہے، اور کسی نے ہمارے آپ جیسا کوئی گیا ہوگا وہاں، اس کے پاس کوئی لکھنے کا معاملہ ہوگا تو اس نے کہیں وہ جیسے آج کل نکلے نا لکھنے کے، اس سے کہیں لکھ دیا تھا حضرت وائل، ہم سمجھ گئے. لیکن جب وہ جھانک کر کے دیکھا تو قبر بنی ہوئی نہیں تھی، کچی تھی، اس لیے کہ وہ بھی ان معاملات میں سعودی عرب کے ماتحت قبروں کو اور مقبروں کو نہیں مانتے. پھر وہاں اس سے متصل ایک قبرستان ہے، اس وقت اس کا گیٹ بند تھا، اوپر سے جھانک کر کے ہم نے دیکھا تو واقعی 100 قبریں بنی ہوئی، اس میں پتھر لگے ہوئے سب. تو عیسیٰ مانے کہتے تھے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہے جو شہید ہوئے یہاں آن کر، تو اس قبرستان میں وہ دفن ہے. تو وہ قبرستان اب اس علاقے کے لیے بھی ہے، جو وہاں کا مرتا آدمی اس کو بھی دفن کیا جاتا، مگر جو صحابہ کرام مانعین زکات و قتل کرتے میں جو شہید ہوئے وہ تمام صحابہ کرام اس قبرستان میں ہیں، فجیرہ کے قریب ہے. پہلے تو وہ کیا کرتے تھے، سپاہی پاسپورٹ دیکھ کر کے ویزا دیکھ لیتے، عرب امارات کا ویزا ہے، پھر چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں نہیں اب اجازت نہیں. تو 2 مرتبہ حاضری ہوئی وہاں، لیکن اب وہاں جانا ذرا مشکل کام ہے، اب نہیں چھوڑتے وہ کسی کو. یہاں تک آ گئے مانعین زکات کو کچلتے ہوئے عرب امارات تک، صحابہ کا اندازہ لگائی کتنا پیچھا کیا ہوگا، اور یہ کتنا بڑا کام تھا. ہزاروں آدمی اگر دین سے پھر جائیں، ان کو قتل کرنا، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو قتل کیا جائے، بہت بڑا کام تھا. مگر یہ کارنامہ صدیق اکبر رضی اللہ نے انجام دیا. ایسے بڑے بڑے کام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے سر انجام دیے کہ جو کوئی آدمی ان کی جگہ ہوتا تو یہ کام وہ نہیں کر سکتا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے بلند مقام وہی ہے. اب میں اسی حدیث سے چند شاخیں بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. اب آئیے ذرا مسائل کی دنیا میں ایسی حدیثیں ملیں گی آپ، امامت کون کرے گا قوم کی؟ فرمایا جو سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، وہ امامت کرے گا. یہ کیوں فرمایا؟ کہ اس زمانے میں ہر آدمی امامت کرنا جانتا تھا. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے کسی آدمی کو مصلی پہ کھڑا کر دیں آپ، تو جمعہ بھی پڑھا دیں، مغرب بھی پڑھا دیں، عشاء بھی پڑھا دیں. تو اس زمانے میں جو ہر آدمی اہلیت رکھتا تھا، کس کو ترجیح دی جائے گی؟ اب ہم دیکھیں گے، چونکہ جو لوگ ہوتے مشہور ہوتے، تو یہ آدمی تقوی پرہیزگاری میں مشہور ہے، اس سے پڑھوائی جائے نا. بھائی آئیے بھائی آپ نماز پڑھائیے، یا جو تم میں قرآت اچھی جانتا، قرآن مجید کو اچھا پڑھنا جانتا، وہ امامت کرے. ایک حدیث میں ہے جو طہارت کے مسائل زیادہ جانتا، وہ امامت کرے. یا ان میں جو سب سے اچھا عالم، سب سے بڑا عالم، وہ امامت کرے. جب حضور نے فرمایا ابو بکر کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، معلوم ہوا کہ پوری جماعت میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار یہی تھے، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے بھی یہی تھے، اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی یہی تھے. جب فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تو کون پڑھائے گا نماز؟ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. ہر اعتبار سے صدیق اکبر کی فضیلت جو ہے وہ عزیزان گرام میں ثابت ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. اور حضور علیہ السلام پر جان نثاری کا عالم یہ تھا کہ بڑا بڑا وقت آیا کٹھن، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور سے کبھی جدا نہیں ہوئے. ایک مرتبہ تو اتنا مارا کفار مشرکین نے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی، اور جو زخمی حالت میں لے جائے گئے تو جب بھی ان کو ہوش آتا تو پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کیسے؟ تو ان سے کہا جاتا کہ نہیں، حضور علیہ السلام ٹھیک ہے. تب وہ آگے گفتگو کیا کرتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب حضور سجدے میں تھے اور کفار مشرکین نے اوجھڑی لا کر حضور کی پشت پر رکھ دی تھی. حضور کو بھی اذیت پہنچائی اور صدیق اکبر کو بھی اذیت پہنچائی، لیکن وہ کبھی باز نہیں آئے حضور کی حمایت سے. اور لوگوں کو ڈانٹتے تھے، کیا تم ایسے آدمی کو مارتے ہو کہ جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی، اس جرم پر تم مارتے ہو؟ اور سخت ان کو سست کہتے اور ہٹاتے، لوگوں کو پیچھے کرتے، دکا دیتے، اپنی جان کی کبھی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اچھا ایک بات یہ، اب آئی ان کے فضائل اور کمالات سے متعلق. بخاری شریف میں کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے، روزوں کے بیان، کہ جو نماز میں کامل مکمل ہوگا، یعنی اچھا نمازی ہوگا، تو کل جنت میں اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا کہ نمازی اس دروازے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو روزے دار ہے اس کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، اس کا نام ہے باب الریان، آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ فرما ہاں ابو بکر، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ عمل کے معاملے میں ہر ایک عمل میں کامل اور مکمل ہے. امام سیوطی رحمت اللہ نے ایک حدیث نقل کی تاریخ الخلفاء میں، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، فرمایا کہ آج کسی نے روزہ رکھا، صحابہ کرام سب خاموش تھے، صدیق اب کھڑے ہوئے، حضور میرا روزہ ہے آج. فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب لوگ خاموش رہے. حضرت فاروق اعظم نے اتنا کہا کہ حضور ابھی تو ہم آپ کے سامنے آن کر کے بیٹھے، ہم نے گھروں سے مسجد نبوی میں، تو کس کی عیادت کیسے کرتے؟ فرمایا آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے. صدیق اکبر کھڑے، حضور میں نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا. فرما میں جب فجر کے لیے نکل رہا تھا تو ایک فقیر آ گیا، تو عبداللہ ابن ابی بکر میرے بیٹے کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، میں نے وہ روٹی لے کر کے فقیر کو دے دی، اور مجھے کسی طرح پتا لگا کہ عبد الرحمان ابن عوف بیمار ہیں. میں نے سوچا چلو نماز فجر سے پہلے ان کی زیارت کر لیں، ان کی مزاج پرسی کریں، پھر نماز کے لیے آ جائے. تو کہا میں نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی عیادت بھی کی اور پھر آیا ہوں یہاں. کیا مطلب ہوا؟ روزہ دار کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق. فرما اچھا بیمار کی عیادت کی تو وہ ابو بکر صدیق ہے، جبکہ صحابہ کرام سب خاموش تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آج کسی نماز جنازہ پڑھی، یہ دوسری روایت. سب خاموش تھے. صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ یہ باتیں ایک دن میں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی. اچھا یہ بعد والی حدیث کو مان لیا جائے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنتی ہونے کا طریقہ. دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے، فی الفور نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس کو آپ دل میں اس بات کو راسخ کریں. یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کا انتقال آج فجر میں ہوا ہے، کل ظہر کی نماز کے بعد فلاں جگہ نماز جنازہ ہوگی، ہوتا ہے نا، ٹائم ہوتا ہے کچھ یا نہیں، تو آپ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں، اس دن رات میں اٹھیں اور سحری کر کے روزہ رکھ لیں، روزے کی نیت کر لیں آپ، ٹھیک، کیا ہو گیا، نماز جنازہ آپ دوپہر میں پڑھیں گے، دو نیکیاں جمع ہو گئیں، اور آپ کسی ہوٹل پر چلے جائیں، کئی غریب باہر بیٹھے ہوتے ہیں بھوکے، دو چار غریبوں کو آپ کھانا کھلا دیں اپنے پیسے دے کر، اور کہیں نہ ملیں تو کھارا در میں ایک غریب نماز ہوٹل ہے، تو پتہ نہیں کسی فقیر نے دعا دے دی، وہ ہوٹل ہی غریبوں سے چلتا، اس کا نام ہی غریب ہوٹل ہو گیا ہے، بالکل بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، کوئی بھی اللہ کا بندہ آتا ہے، 150 آدمی کا کھانا کا پیسے دے جاتا ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ان کو کھانا کھلا دو، کہیں نہ ملیں تو آپ وہاں آ جائیے ہمارے یہاں کھارا در میں، غریب نواز ہوٹل، آپ کو 100-200 آدمی مل جائیں کھانے کھلانے والے، تو آپ نے بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، مریض کی عیادت بھی کر لی، نماز جنازہ بھی آپ نے حاصل کر لی، تو حضور فرما جس میں ایک دن میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنتی، آپ بھی اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں اگر آپ مستعد ہو جائیں، تو دیکھیے ہر معاملے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل نکلتے تھے، جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی بات کی جاتی پتہ چلا کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ ہر معاملے میں آ گئے، ایک مرتبہ کسی نے خود حضرت علی سے پوچھ لیا، حضرت یہ بتاؤ سب میں شجاع، سب میں بہادر کون ہے، انہیں فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا سب سے بہادر ابو بکر صدیق، اچھا لوگ سمجھے، ہم تو سمجھے کہ آپ اپنا نام لیں گے، فرمایا یہ الحمد للہ کی مہربانی ہے جس بڑے سے بڑے پہلوان سے میرا پالا پڑا ہے میں نے اس کو زیر کر لیا، لیکن مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا ابو بکر جو ہیں وہ سب میں بہادر، اب لوگوں نے کہا وجہ بتائیے کیا ہے، کیا بہادری کی، فرمایا جس وقت بدر میں ہم اترے تو حضور کے لیے ایک عریش بنایا، ایک سائبان بنایا، ایک چھپرا ڈالا، جہاں وہ چھپرا ڈالا تھا ترکیوں نے تحقیق کر کے وہاں ایک مسجد بنا دی بڑی عالیشان، اب تو بہت بڑی مسجد بن گئی، اس مسجد کا نام ہی مسجد عریش ہے، بدر شریف کے میدان میں جب آپ جائیں تو عریش مسجد جو ہے وہاں نماز پڑھیے گا، وہاں مسجد بنا دی، ابھی بھی وہ مسجد قائم ہے اور بہت عمدہ بن گئی، تو کافر یہ اعلان ہوا کہ بھئی یہ کفار مشرکین کے نرغے میں ہیں، یا حضور کا محافظ کون ہوگا، کہا صحابہ کرام پر ایک سناٹا چھا گیا، کیا اس لیے چھا گیا کہ یہ کیا دلیر نہیں تھے، نہیں غور کیجیے، مسئلہ یہ نہیں کہ سب خاموش ہو گئے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس میں تو جان جانے کا خطرہ، اگر جان جانے کا خطر محسوس کرتے تو یہاں تک کائے کے لیے آتے بدر کی جنگ لڑنے کے لیے، احساس ذمہ داری تھا، ہم حضور کے پہرے دار اور ہماری موجوں کو چابک 10 آدمی آئے ہوشیار حضور کو صدمہ پہنچا دے تو قیامت تک لوگ ہمارا نام لیں گے، تم حضور کی نگرانی کر رہے تھے تمہارے نگرانی میں ایسا ہوا، کتنی بدنامی ہوتی، لہذا لوگ پہل نہیں کرتے، فرمایا واللہ میں نے دیکھا صف میں سے جو سب سے پہلا آدمی نکل کر آیا وہ ابو بکر صدیق، حضور عریش میں جلوہ کرتے اور یہ تلوار لیے حضور کو پہرا دے رہے، کوئی آدمی کا وہاں آنا تو درکنار، کوئی حضور کو غور سے بھی دیکھتا تو لبکتے اس کے پیچھے تلوار لے کر اور وہ بھاگ جاتا، تو فرمایا کہ سب میں بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نیکیوں میں بھی سب سے زیادہ نیکوں کار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، وہ حدیث یہ ہے ایک غزوے کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے چندہ لیا، مال لاؤ، بہت بڑا جہاد کا سامنا، سب لوگ لائے، جن کے پاس جو تھا وہ دے دیا انہوں نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کیا کیا، بڑی دیانتداری سے جتنا سامان گھر میں تھا وہ سب کا آدھا کیا، یہاں تک کہ جوتے کے دو جوڑے تھے تو ایک جوڑا بھی لے آئے، اور آنے کے بعد حضور خدمت میں وہ پیش کر دیا، حضور نے ان سے پوچھا کہا حضور میری طرف سے یہ، فرما گھر میں کیا چھوڑا، فرما اسی کی مس جو میں لایا ہوں اتنا ہی میں نے گھر میں چھوڑا، اب ابو بکر صدیق آئے، وہ جو لے کر آئے وہ حجم میں بہت چھوٹا تھا، گٹری جیسی، وہ حضور کے سامنے رکھ دی، کہا ابو بکر کیا لایا، کہا حضور یہ لے آیا، فرما گھر میں کیا چھوڑا، فرما جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا، فرما گھر میں کچھ چھوڑا، فرما گھر میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کفایت کرے گا، سامان سب لے آیا، تو اب ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمل کے معاملے میں سب سے افضل ہیں اور یکتا ہیں پوری جماعت صحابہ میں. اچھا ایک معروف حدیث ہے وہ اگر نہیں بیان کی تو وہ رہ جائے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، حضرت ام المومنین صدیقہ نے حضور علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت غور، ایک ایک بات غور سے سنیے، اس سے کتنی شاخیں نکلتی، کیا کوئی آپ کا ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے؟ اب آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا؟ تو حضور جواب دیتے ہیں، صدیقہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا میں ستارے گننے کے لیے آیا ہوں؟ میں جس کام کے لیے آیا ہوں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اللہ کی طرف. اچھا پھر یہ کہ تم ذرا غور کرو کہ میں اگر آسمان کے ستارے گن بھی لوں تو نیکی باز جو ہے اس کا تعلق تو دل سے ہوتا، دل کی نیکیوں کو میں کیسے جانوں گا کہ میں حساب لگاؤں؟ یا فرماتا اچھا ایک آدھ ہفتہ ٹھہرو، میں ذرا حساب داں کو بلاؤں یا حساب کر کے بتاؤں گا کس کی نیکیاں کتنی جتنے آسمان کے ستارے. حضور نے برجستہ فرمایا کہ صدیقہ وہ عمر فاروق ہے جن کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. اللہ اکبر. بات تو صدیقہ کچھ اور پوچھنی تھی، آغاز گفتگو یہاں سے ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کا یہ حال ہے تو میرے ابا کا کیا حال ہے؟ فرما صدیقہ تیرے ابا کی تو ایک نیکی عمر کی تمام زندگی کی نیکیوں پر حاوی. بعض محدثین اس طرف گئے کہ وہ یہ نیکی تھی گھر کا جو کچھ تھا وہ اٹھا کر کے لے آئے، اور بعضوں نے کہا وہ نیکی یہ تھی، اپنی اپنی تحقیق ہے، جب حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور میں لے گئے تو اس زمانے میں یہ آج کل کے کھوجی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں نا یہ تو پانی بھرے ان کے آگے جتنے کھوجی اس زمانے میں، یہ آدمی کے پیر کا نشان مٹی میں دیکھ کر اسی شکل پہچان لیا کرتے تھے، جیسے آج کل ہے نا انگوٹھا لگانے کے بعد آدمی کو ٹریس کر لیا جاتا ہے، وہ پیر کے نشان کو دیکھ کر آدمی کی شکل پہچان لیا کرتے تھے. اور ابھی بھی مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ پنجاب میں دیہاتوں میں ایسے کھوجی ہیں، کوئی چوری ہو جائے، دیہاتی بالکل، کوئی کالج کے فارغ نہیں، وہ پیر دیکھ کر کے چور کو پکڑ لیتے ہیں دیہات میں. ایسے ماہرین اب بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حس ایسی بیدار کی. بعض لوگوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کے جب لے گئے ایڑیاں اٹھا لی، پنجے رکھے، پنجوں سے چلے تاکہ پورے پیر کا نشان نہ ملے، کوئی پیر کا نشان مل جائے تو کھوج لگ جائے گا کہ حضور کس طرف گئے. اس لیے حضور نے پنجے اٹھا لی، ہاں پنجوں کے بل چڑھے ایڑیاں اٹھا لیں. فرما تو وہ نیکی یہ تھی جو حضرت فاروق اعظم کی ساری زندگی کے نیکیوں پر حاوی. ایک بہت بڑے علامہ اور صوفی گزرے جن کا نام تھا میر عبد الواحد بل گرامی. ان کا تعلق تھا کالپی شریف سے، اعلی حضرت کے اوپر کے جو مشائخ تھے ان سب کا تعلق کالپی شریف سے تھا، جیسے آل رسول ماہر رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات کا تعلق جو ہے ان کے بزرگ جو ہیں وہ کالپی شریف میں، تو ماہرہ شریف سے بہت کم فاصلے پر ہے کالپی شریف، تو کالپی شریف میں ان کا مزار ہے، ان کے سجادہ نشین بھی وہی ہیں جو ماہرہ شریف کے. ان کی کتاب ہے سبا سنابل تصوف پر، بعض حضرات نے ان کو اپنے صدی کا مجدد بھی مانا. اعلی حضرت بھی اپنے فتح و رضویہ میں سبا سنابل کے کئی حوالے دیے ہیں. میر عبد الواحد بل گرامی انہوں نے اپنی کتاب سب سنابل میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ابو بکر صدیق جو سب سے نیکی میں آگے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ بقول علامہ میر عبد الواحد بل گرامی کی، وہ نیکی یہ ہے، حضور صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے اور ایسی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جب ہجرت کا حکم کرے گا وہ ہجرت کر جائے گا یہاں سے. یہ نہیں بتایا وہ بندہ کون ہے، میں ہوں یا ان میں سے کوئی، صرف اتنا، ہجرت کا حکم آئے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ہجرت حکم دے گا وہ ہجرت کر کے چلا جائے گا. میر عبد الواحد بل گرامی لکھتے ہیں، اگرچہ حدیث کا کچھ حصہ اور ہماری کتابوں میں موجود ہے، دوسری صحیح ستہ میں بھی اور تاریخ خلفاء میں بھی، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنا نہیں بتایا کہ میں نکلنے والا، لیکن جب نکلے تو اپنے بستر پہ حضرت علی کو بٹھا دیا، لٹا دیا کہ تم رہو رات بھر اور جتنی امانتیں میرے پاس یہ سب امانتیں ان کو واپس کرنا، کیونکہ حضور امین سے بہت مشہور تھے، اور اگر چلے جائیں لوگ کہیں گے لو بڑا شور کرتے تھے بڑے امین ہیں، یہ دیکھو سب کی امانتیں لے کر چلے گئے. حضرت انس ابن مالک سے حدیث ہے کہ جب بھی حضور خطبہ فرماتے تو یہ کلمات حضور تین مرتبہ فرماتے، پھر دوسری بات ارشاد، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں. آج ہم اس پہ کتنے پورے اترتے ہیں، آپ دیکھیے امانت میں خیانت، کسی سے ادھار لے لیں تو واپسی کا نام ہی نہیں. کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں، خصوص میں جوڑیا بازار میں امامت کرتا تھا، کئی لوگ ایسے ملیں گے جو لاکھوں کروڑوں روپے لے کر کے چلے گئے آج تک ان کا پتہ نہیں. اور اس میں ایسے متقی پرہیزگار تھے جو لوگوں کو ٹیلی فون کر کے نماز کے لیے اٹھاتے تھے، ہاں، اور اپنی گاڑی میں ان کو مسجد سے لے کر گھر سے لے کر مسجد جاتے تھے، لوگ سمجھتے یہ تو اتنا نیک آدمی، یہ فراڈ کیسے کرے گا، ہاں، داڑھی اور امامہ اور لمبا کرتا وغیرہ وغیرہ، ہاں، اور ایک جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا جو دنیا بھر میں تبلیغ کرتی، کروڑوں کا فراڈ کر کے لوگ چلے گئے، تو یہ ہے ہمارے یہاں امانت کا حال، سمجھ گیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی تم لیٹو میرے بستر پہ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آ گیا، میں تو جا رہا ہوں، اور چاروں طرف لوگ گھیرے کھڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نکلے تو معاذ اللہ حضور کو قتل کر دے، مگر یاد رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زندگی کی حفاظت کی، منسوس ہے مسئلہ قرآن سے، کوئی حضور کو قتل کرنے پہ کوئی بھی کسی کو بھی قدرت نہیں تھی، کوئی حضور علیہ السلام کو قتل کرے گا، بلکہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، اس نے جب جنگ کے میدان میں آیا تو سب سے کہا کہ میں معاذ اللہ محمد کو قتل کروں گا، حضور پر جب یہ بات پہنچی، اس کو ابن کثیر نے بڑے تفصیل سے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے میدان میں گئے تو کسی نے کہا کہ حضور یاد رکھیے، فلاں آدمی نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، فرما وہ تو کیا قتل لگ رہا ہے، میں اسے قتل کروں گا، تو حضور کے ہاتھ سے جہاد میں ایک آدمی قتل ہوا ہے، جس پہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی پوری تفصیل بیان، جنگ کے میدان میں اس کو حضور نے نیزہ مارا ہے، زری سی نوک اس کے یہاں پیشانی میں لگی، زری سی نوک، اب اس کو اٹھا کر کے لے گئے، کسی نے کہہ دیا اس کو کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو مجھے قتل نہیں کرے گا، آپ کو تعجب ہے، چوٹ تو بالکل اتنی سی تھی، مگر اس کو جب یہ بات پہنچی کہ حضور نے فرمایا کہ میں اسے قتل کروں گا، تو ہیبت میں مر گیا، اس کو ایسی ہیبت ہوئی حضور علیہ السلام کے ارشاد کی کہ اسی ہیبت میں مر گیا، چوٹ اتنی نہیں لگی تھی کہ وہ چوٹ سے مرتا، ہیبت میں جناب وہ مر گیا، درود شریف اللہم صلی اللہ سید محمد امام الجود والکرم علی بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیک سید یا رسول، حضرت علی کو چھوڑ کر چلے، جیسے ہی باہر نکلے، حالانکہ کسی کو اطلاع نہیں، دیکھا تو صدیق اکبر باہر کھڑے ہوئے تھے، کہا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تمہیں نہیں بلایا اور کسی کو میں نے اطلاع نہیں کی، بقول میر عبد الواحد بل گرامی، صدیق اکبر نے کہا حضور جب سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کا حکم دے گا تو ہجرت کر جائے گا، اس وقت سے لے کے آج تک ہر رات باہر پہرا دیتا ہوں، شاید یہ رات ہو ہجرت کی، شاید یہ رات ہو ہجرت کی، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد سامان باندھا، اس کو بھی ابن کثیر نے لکھا حدیثوں میں کہ سامان باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی، تو حضرت صدیق اکبر صاحبزادی نے اپنا اظہار بند نکال کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور وہ حضور کو دیا کہ آپ اس سے سامان باندھ لیں، اس سے حضور نے سامان باندھا، تو حضور صدیق اکبر اس بیٹی کو جب بھی حضور دیکھتے تو ان کا نام رکھا تھا دو کمر بند والی، یہ کہہ کر ان سے مخاطب ہوتے، اب ہجرت فرما گئے، ہجرت میں بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، غار ثور میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، میر عبد الواحد بل گرامی کہتے ہیں کہ یہ وہ نیکی تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساری زندگی کے نیکیوں کے برابر تھی، کہ بغیر بلائے ہر رات آن کر حضور کے باہر انتظار کر کے جاتے تھے، اچھا اب سنیے، امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں ایک بڑی عجیب و غریب روایت نقل کی، اس کو سنیے آپ، وہ کیا، سبحان اللہ، ایک دن حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا، جبریل آج تم ہمیں عمر فاروق کی نیکیاں بیان کرو کتنی، تو یہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر درکار، نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی اگر بیان کی جائیں تو وہ عمر بھی کم ہے، اب نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی یہ نکالی آپ کتابوں میں، تاریخوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، حسن انبیاء کرام کی سیرت میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 برس تبلیغ کی، قوم ایمان نہیں لائی، اب انہوں نے ان کے خلاف دعا کر دی، قرآن بن گئی، وقال انہ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اگر تم نے زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، ولا یلدوا نہیں جنیں گے الا فاجرا کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور فاسق ہوگی، تباہ کر دے، طوفان نوح آ گیا اور سب کے سب تباہ ہو گئے، تو 9 سال یا 950 سال تبلیغ کی، تو عمر کتنی ہوئی؟ 1000 سال تقریباً ہوگی، یا 900 سال بھی مان لی جائے. اچھا، اب کوئی آدمی اگر مجھ سے کہے بھائی آپ ایسا کریں ذرا اپنے استاد کی فضیلت بیان کریں، اب میں بیان کروں وہ حافظ حدیث تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے، تجویدی جانتے تھے، فتویٰ نویسی بھی جانتے تھے، یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ، 10 منٹ میں مٹیریل ختم ہو جائے گا. ٹھیک، اب 900 برس اگر بیان کیے فائدہ تو کیا فضیلت ہوگی؟ فرما عمر کی فضیلت اتنی ہے کہ 900 سال بھی اگر بیان کی جائے تو یہ بھی پیریڈ کم ہے، یہ دورانیہ بھی کم ہے، ان کے فضائل اس سے بھی زیادہ. اب اندازہ لگائیے جن کی فضیلت کا یہ حال، اور حضور فرمائے کہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر حاوی، تو صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث شریف میں حضور نے دونوں کی فضیلت بیان فرمائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق جو ہیں یہ میرے وزیر ہیں اور یہ دونوں جنتی. اور فرما دیکھو یہ میں نے تم سے کہی یہ بات، کسی اور سے یہ بات بیان مت کرنا کہ یہ دونوں جنتی ہیں. اسی کو اعلی حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا یہ شعر، فرماتے ہیں یہ ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. حضرت علی کو مخاطب کر کہا کہ حضرت عمر اور ابو بکر کو خبر مت دینا اس کی، یہ دونوں سردار دو جہاں اور دونوں کا اپنا وزیر فرمایا، دونوں میرے وزیر، زمین کے آسمان کے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ہے جبرائیل، ایک کا نام ہے میکائیل، اور زمین کے یہ دو وزیر حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم. اب کس کس فضیلت کو بیان کریں گے آپ؟ تو اتنی فضیلت کہ وہ حامل، ہم اور آپ الحمدللہ ان کے غلام، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو ماننے والے. اور یہ بات سن لیجیے اب ایک اور، یہ جو تبرع کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ہم نے اپنی بولی نکالی، یار کی یاری سے کام، یار کی کرنی سے کیا کام. کوئی کیسا بھی امام سیوطی کو پڑھیے، شرح صدو بشر حال الموت والقبور میں انہوں نے حال لکھا، یہ ہمارے ہیں نا مسائل کتاب میں بھی ہے یہ، کہ جب آدمی مرتے وقت کسی آدمی کو دیکھیں کہ اس کو آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کی روح نکلنے والی ہے، تو اس کو اس کے سامنے کلمہ پڑھو، اس کا امر مت کرو، پڑھ کلمہ پڑھو جیسے جماعت والے پڑھاتے، پڑھ کلمہ، اس پر وہ سکرات کا عالم ہوتا ہے، کہیں سختی میں یہ نہ کہے کہ نہیں پڑھتا اور جان نکل جائے، تم کلمہ پڑھو تو اس کو یاد آ جائے، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے. امام سیوطی کہتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا، اس کے سرحانے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو تلقین کی اور بار بار تلقین کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار تکرار کر رہے تھے. مرنے والا تھوڑا سا بے چین ہو گیا، ان کا بھائی سنو مجھے کلمہ یاد ہے مگر میری زبان پر نہیں آ رہا. کہ کیوں نہیں آ رہا زبان پہ کلمہ یاد ہے؟ فرمایا ایسے لوگوں کے پاس میں بیٹھتا تھا جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو گالیاں دیتے، میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو ان کو گالیاں دیتے. اب بتاؤ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے مرتے وقت کلمے سے محروم مرے گا، اور جو سرکار کو برا بھلا کہے اس کے پاس بیٹھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ جب اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تو اسے کیسے نصیب ہوگا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ بری صحبت سے بچا جائے. ہاں، شیخ سعدی کا یہ مقولہ برس برس سے آپ سن رہے ہوں گے بچپن سے، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت. اگر بروں کی صحبت بیٹھو گے برے کہلاؤ گے، اچھوں کی صحبت بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ گے. اور شیخ سعدی نے ایک اور جگہ فرمایا اس کو یوں اس انداز میں، اگر آپ کسی عطر والے کے پاس جائیں، عطر وہیں خریدیں، نکلیں گے تو کچھ خوشبو آپ کے بدن میں پیدا ہوگی. لوہار کے پاس جائیں، کچھ بنوانا نہیں ہے آپ کو، لیکن لوہار جو ٹھوکے گا پیٹے گا 2-4 چنگاریاں آپ کو ضرور لگیں گی. اس لیے بری صحبت میں بیٹھنے سے بچیے، اچھوں کے پاس بیٹھیے. اور قرآن مجید نے فرمایا وہ کونوا صادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث شریف میں بھی ہے، فتح و رضویہ میں پوری بحث میں اس حدیث شریف کو امام اہل سنت نقل فرمایا، شاہ عبدالعزیز محدودی دہلوی میں فتح و عزیزیہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا. آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہ لوگوں تم میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرنا کہ نیک لوگوں کے قریب اسے دفنایا جائے، یعنی قبر اپنے مردے کی ایسی جگہ بناؤ جہاں اللہ کے نیک بندے دفن، اس لیے ان پر جب رحمت اور برکت ہوگی تو اس سے بھی یہ متمتع ہوگا. اور برے لوگوں کے قریب مت دفن کرنا کہ اس پہ جب عذاب ہوگا تو اس سے وہ بھی متاثر ہو گیا، ہاں وہ بھی پریشان ہوگا. اور میت کو بھی برے لوگوں تکلیف ہوتی ہے، جیسے زندے کو زندہ پڑوسی اگر خراب ہو جائے کیسی تکلیف ہوتی، اسی طرح مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کا پڑوسی اگر برا ہو. لہذا اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو تو اچھے کہلاؤ گے، بروں کے پاس بیٹھو گے تو برے کہلاؤ گے. تو یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فضیلت کہ امت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور جس کا یہ ایمان نہ ہو, اعلی حضرت فرما کہ وہ سنی نہیں, یہ مذہب ضروریات دین سے نہیں بلکہ مذہب ضروریات مذہب اہل سنت سے یہ بات کہ پوری امت میں حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل جانیں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے, ان کی غلامی میں موت دے, ان کا ادب بلکہ تمام صحابہ کرام کا ادب احترام کرنے ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب.